الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, سورۃ النساء زیر مطالعہ ہے اور الحمدللہ اس کا جو تیسرا حصہ, جو طویل ترین حصہ ہے, وہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں. تکرار کے ساتھ یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 152 تک یہ تیسرا حصہ ان آیات پر مشتمل ہے. اہل ایمان سے خصوصاً خطاب ہے اور اہل ایمان میں سے جو آستین کے سانپ ہیں منافقین, ان کی تین بڑی کمزوریوں کا بیان چل رہا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے گریز, یہ پہلی بڑی کمزوری تھی منافقین کی. پھر اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں سے قتال کرنا, قتال فی سبیل اللہ, یہ دوسری کمزوری کا بیان ہم نے سمجھا. اور اللہ ہی کے دین کے لیے اپنے مال و منال کو چھوڑنا یعنی ہجرت اختیار کرنا, یہ تیسری بڑی کمزوری تھی منافقین کی. پچھلے رکوع میں خاص واقعے کا تذکرہ کہ جس میں منافقین کی جو ریشہ دوانیاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو واضح فرمایا تھا. ایک خاص واقعے کے ذیل میں یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ ایک منافق بشیر نامی, اور ایک دوسرا نام بھی اس کا آتا ہے روایات میں, تو بہرحال یہ ایک منافق تھا. منافق کون ہوتا ہے یہ بات ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کلمہ گو مسلمان, یعنی اسلام میں داخل ہوئے لیکن جب دین کے تقاضے سامنے آئے تو پھر پسپائی اختیار کی. تو یہ بات ہم پہلے بھی سمجھ چکے ہیں کہ جب بھی منافقین کا تذکرہ آئے تو ہمیں بڑا ہی اپنے لحاظ سے چوکنہ ہونے کی ضرورت ہے کہ آج ہم بھی کلمہ گو مسلمان ہیں, اور خدا نہ خواستہ اگر عمل سے پسپائی اختیار ہم نے کی, شریعت کے احکامات سے پیچھے ہٹے, تو پھر یہ نفاق کا خدشہ ہے کہ جو سب سے زیادہ انہی لوگوں کو ہوتا ہے کہ جن کے سامنے دین کے تقاضے واضح ہو جائیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ منافقین, ان میں سے ایک منافق, اس نے ایک مسلمان کے گھر پہ چوری کی اور اس میں آٹے کا تھیلا بھی تھا اور دیگر کچھ اسلحہ بھی تھا. لہٰذا یہ ہے کہ وہ چوری کر کے پہلے اپنے گھر لے گیا, وہ آٹے کا تھیلا بھی اتفاق سے وہ پھٹا ہوا تھا تھیلا, وہ آٹا بھی گرتا چلا گیا, نشانی بنتی چلی گئی. پھر بارہ یہ ہے کہ اس نے اس خدشے سے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں, تو وہ جو بھی مسروق کا سامان ہے وہ ایک اپنے قریب ہی ایک یہودی تھا اس کے گھر پہ وہ لے گیا اور اس سے کہا کہ یہ امانتاً میری چیزیں ہیں کہ جو اپنے پاس رکھ لو. اس نے امانتاً رکھ لی, اور جب تحقیق شروع ہوئی اور منافق کے گھر تک جو ہے وہ پہنچا گیا تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ بھئی یہ تو جو ہے وہ نشان وہاں تک جا رہا ہے, اس سے پوچھو اور میرے گھر کی تلاشی لینا چاہو تو لے لو. تو بہرحال تلاشی لی گئی, مسروق کا سامان برآمد نہیں ہوا. پھر یہودی کے گھر گئے, وہاں سے مسروق کا سامان برآمد ہو گیا. یہودی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو شخص ہے وہ میرے پاس امانت رکھوا کے گیا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر منافق کے جو بھی اعضا اور اقارب ہیں, پورا خاندان, وہ جو ہے اس نے سازشیں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ لایا گیا آپ کی عدالت میں تو قسمیں کھا کھا کر یہ منافقین کا جو بھی پورا خاندان تھا اس نے اپنے منافق شخص کو اپنے ساتھی کو بچانے کی کوشش کی، یعنی چور کو چھپایا، اور دوسرا جرم یہ کیا کہ جو چور نہیں تھا یہودی اس کو چور بنانے کی صحیح کرنے لگے، اور قسمیں دے دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کیا کہ بھئی یہودی تو ہوتے ہی سازش ذہن ہیں اور یہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ یہ ایک اور سازش ہے کہ جو انہوں نے ہمارے خاندان کے خلاف کی ہے، تو آپ جو ہے وہ اسی کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ دیجئے، ہمارے گھر سے تو سامان برآمد بھی نہیں ہوا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات سے یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ عین ممکن تھا کہ جو بھی ایویڈنس اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیے گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ثبوت سامنے تھے ان کو دیکھتے ہوئے یہود کے خلاف وہ فیصلہ فرما دیتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل جس کا تذکرہ آج ان آیتوں میں بھی آ جائے گا آغاز میں، کہ وہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے، اس کے نزول کے ذریعے سے، یہ جو بھی منافق تھا اس کا چھٹا بٹا بالکل کھول دیا کہ اصل چور یہ ہے اور یہ جو چور نہیں ہے اس کو چور بنانے کی صحیح کر رہے ہیں، چور کو چھپا بھی رہے ہیں اصل چور کو، اور جو چور نہیں ہے اس کو چور بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، دوہرا جرم۔ اور اس کا جو بھی وبال ہے وہ پچھلی آیتوں میں ہم نے سمجھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے بڑی وعیدیں ہیں کہ جو اس حوالے سے بیان فرمائی۔ تو بہرحال اسی تسلسل میں اب یہ اگلی بات ہے کہ جو یہاں پر کی جا رہی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کا رخ ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ ولولا فضل اللہ علیک و رحمتہ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی۔ یہاں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سے مراد کیا ہے؟ بات بالکل واضح ہے، تمہید آپ کے سامنے آ چکی ہے پورے واقعے کے حوالے سے، کہ قرائن کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے خلاف فیصلہ فرمانے لگے تھے، لیکن اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہوئی کہ وحی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا گیا، صحیح جو بھی معاملہ تھا اس کو صحیح کر دیا گیا۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نبی آپ پر اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، یہ وحی کا نزور نہ ہوتا، تو پھر کیا آپ کرنے چلے تھے اور یہ جماعت منافقین کی کیا کرنے چلی تھی؟ لہمت تو افت منہم ایوذلوک، تو یہ تو انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ، یعنی ان میں سے ایک گروہ نے منافقین کے ارادہ کر لیا تھا اپنے طور پر کہ وہ آپ کو راہ حق سے جو وہ ہٹا دیں، ایوذلوک کہ وہ آپ کو راہ حق سے جو وہ ہٹا دیں۔ وما یذلون الا انفسهم، اور یہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنی جانوں کو، یعنی یہ جو بھی ہتھکنڈے انہوں نے چلے ہیں اور ساری صحیح انہوں نے کی ہے، تو یہ سراسر نقصان ان کا اپنے ہوتا۔ یعنی یہ ہے کہ اگر تو یہ غلط فیصلہ آپ سے کرا بھی لیتے اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، تو یہ نقصان ان کا اپنا جو ہے وہ ہونا تھا۔ اور وما یضرونک من شیء، اور نبی یہ آپ کا جو ہے وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، یعنی اگر آپ غلط فیصلہ بھی کر دیتے تو آپ پر کوئی الزام ہوتے نہیں، کیونکہ جج کا معاملہ تو یہی ہوتا ہے کہ جو بھی قرائن سامنے ہوں اس کے مطابق وہ ایک قیاس کرتا ہے اور فیصلہ دیتا ہے، اور وہ صحیح واقعے کا ایویڈنس تو ہوتا نہیں، چشمدید گواہ تو ہوتے نہیں، وہ تو سامنے جو بھی ثبوت آئیں گے اس کے مطابق ہی ایک رائے جو وہ قائم کرے گا۔ تو لہٰذا اگر آپ غلط فیصلہ بھی کر لیتے تو یہ آپ کا کچھ بگڑتا ہی نہیں، نہ یہ آپ کا بگاڑ سکتے تھے، لیکن یہ نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ اپنا کر رہے ہیں۔ تو یہاں دو باتیں ہیں کہ جو کہ واضح ہو گئیں، کہ جس طرح سے وہ بخاری کی روایت پچھلی دفعہ بھی آپ کو سنائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم میرے پاس آتے ہو، میری عدالت میں اپنے تنازعات لے کر آتے ہو، اور تم میں سے کوئی ایک فریق اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، دھوکے کی وجہ سے مجھ سے کوئی غلط فیصلہ اپنے حق میں کرا لیتا ہے، تو یہ یاد رکھنا کہ تم اپنے حق میں جو بھی چیز لے کے جا رہے ہو وہ آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہے ہو۔ لہٰذا جو بھی تم اپنی کوئی حصہ زمین کا لے جاؤ یا کوئی اپنے حق میں کوئی چیز نا حق جو وہ کرا کے لے جاؤ چرب زمانے کی وجہ سے، اور میں تمہارے حق میں فیصلہ کر بھی دوں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تم آگ کا ٹکڑا ہے کہ جو لے کے جا رہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو ہے پہلی بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ وما یضرونک من شیء، نبی یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مطلب کیا ہے کہ جو بھی قیاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے جو بھی رسول ہیں، جو بھی انبیاء گزرے ہیں علیہ السلام، وہ معصوم عن الخطا کس اعتبار سے تھے؟ کہ جب بھی کوئی خلاف واقعہ شے یا کوئی بات یا کوئی عمل ان سے سرزد ہونے لگتا تھا تو فوراً وحی کا نزول ہوتا تھا اور ان کے عمل یا قول کی اصلاح فرما دی جاتی تھی. اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاء اور رسول کیا ہیں؟ معصوم عن الخطا ہیں, اور بادل انبیاء جو ہے وہ کوئی معصوم نہیں, ان سے غلطی کا احتمال ہے, خطا کا احتمال ہے, کیونکہ اب کوئی نبی نہیں ہے. لا نبی آبادی, اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں, تو یہ نبی کے ساتھ ہی ایک خاصہ ہوا کرتا تھا کہ وہ معصوم عن الخطا, ان معنوں میں کہ اللہ وحی کے ذریعے سے جو بھی خلاف واقعہ قول یا عمل ہوتا تھا اس کی تصحیح فرما دیا کرتے تھے اور اس کو محفوظ کر دیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ یہ نقصان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, یعنی آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, جو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے فضل ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے, اس کا تذکرہ اب اگلی بات میں بات آ رہی ہے. فرمایا کہ اللہ نے نازل کیا علیک نبی آپ پر الکتاب, یعنی کتاب شریعت کے احکامات بھی, یہ کتاب وحی کی صورت میں, والحکمہ اور حکمت بھی. دیکھیں ہم یہاں دو چیزیں جمع ہیں. ویسے تو بعض مفسرین نے فرمایا یہ کتاب قرآن مجید کی صورت میں, والحکمہ یعنی حکمت, مطلب کیا ہے کہ وہ کتاب قرآن حکیم وہ خود ایک علم و حکمت کا خزانہ ہے, اسی کی وضاحت یہ واو بیانیہ کی صورت میں حکمہ وہ آگے کر دی گئی. لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں, کتاب الگ ہے اور حکمت نازل ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ الگ کی گئی ہے, یعنی کتاب بھی نازل ہوئی ہے اور حکمت سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ سنت. اور سنت میں دو چیزیں شامل آتی ہیں, آپ کا قول اور آپ کا فعل, بلکہ تیسری چیز شامل کر لیں وہ آپ کی تقریر, وہ بھی شامل ہو جاتی ہے. تقریر کسے کہتے ہیں؟ یعنی قول اور فعل تو بالکل واضح ہے, وہ بات جو آپ نے فرمائی حدیث, اور وہ بات جو آپ نے عمل کر کے دکھائی وہ عمل ہو گیا. اور تقریر کیا ہے؟ کہ جو آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اور اس پر آپ نے خاموشی اختیار کی, تو یہ بھی تائید ہوتی ہے اس عمل کے حوالے سے. ورنہ اگر کوئی منکر کام ہوتا آپ کے سامنے ہوتا تو آپ اس کی لازمن کیا کرتے؟ نکیر فرماتے. لیکن اگر آپ خاموشی اختیار کی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ عمل جائز ہے. تو یہ قول فعل اور تقریر یہ سنت کہلاتی. تو یہاں فرمایا کہ کتاب قرآن اور سنت یہ ہیں الگ الگ چیزیں کہ جو اللہ نے آپ پر نازل فرمائی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو شریعت کے ماخذ ہیں نا, اس میں کتاب بھی ہے, قرآن بھی ہے اور سنت بھی ہے. کتاب و سنت یہ شریعت کے دو بڑے بنیادی ماخذ میں سے ہیں, سورسز میں سے ہیں. آج جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے نا ہمارے معاشرے میں, منکرین سنت کا فتنہ, یہ فتنہ اس کے یعنی بنیادی جو مرض ہے وہ کیا ہے؟ وہی جس طرح سے 14 سال پہلے منافقین کی پہلی کمزوری اطاعت رسول سے گریز, آج وہی جو منافقت ہے منکرین سنت کے اندر یہ مرض موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو شریعت میں اتھارٹی تسلیم نہیں کرتے, حجت تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بس قرآن ہمارے لیے کافی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال اور افعال ہیں وہ شریعت میں اتھارٹی نہیں, حجت نہیں. جبکہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ شریعت کے بنیادی ماخذ میں سے جہاں قرآن ہے وہاں سنت جو ہے وہ اتھارٹی ہے, حجت ہے. اور قرآن بھی ہم نے اس قرآن کو تسلیم کیا ہے کہ جو کس کے قول مبارک سے ہم تک پہنچا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ہم منکرین سنت سے پوچھتے ہیں, کبھی آپ بھی پوچھئے کہ تم قرآن کو مانتے ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو نہیں مانتے, اس کو اتھارٹی تسلیم نہیں کرتے, تو پھر قرآن کو کیوں مانا تم نے؟ قرآن بھی تو اللہ کے رسول کے قول ہی سے ہم تک پہنچا ہے نا, جب ہم نے اس کو تسلیم کیا ہے. جیسے اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا قرآن کی جو آیتیں پوری ترتیب, کہاں کون سی سورت, کون سی آیت, کون سا مقام کدھر, یہ سب اللہ کے رسول نے بتایا. تو قرآن کو بھی ہم وہی قرآن تسلیم کرتے ہیں جو اللہ کے رسول کے قول سے ہم تک پہنچا ہے. تو یہ سنت بھی اتھارٹی ہے, شریعت کے بنیادی ماخذ میں سے ہے. اور فرمایا اور واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ پڑھیں احادیث مبارکہ, تو کیسے کیسے علم و حکمت کے موتی ہیں کہ جو آپ کو نظر آئے, جامع کلمات. اور آگے یہی بات ارشاد فرمائے جا رہی ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, یعنی کتاب بھی عطا فرمائی, حکمت یعنی سنت بھی عطا فرمائی, وضاحت ہو گئی, اور اے نبی آپ کو اللہ نے وہ کچھ سکھایا کہ جو آپ نہیں جانتے تھے. وکان فضل اللہ علیک عظیما, اور یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جو اے نبی آپ پر ہوا. تو لگا یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا فضل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ قرآن مجید کی صورت میں جو وحی متلو, یعنی فقہاء نے جو دو کنڈیشنز بیان کی ہے نا, ایک وحی ہے کہ جو وحی متلو ہے, متلو سے مراد کیا ہوتا ہے تلاوت کی جانے والی جو قرآن کہلاتا ہے, اور ایک وحی ہے کہ جو وحی غیر متلو ہے, غیر متلو یعنی جو تلاوت نہیں کی جا سکتی, وہ کیا ہے, وہ حدیث ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وحی متلو کیا ہے؟ قرآن, جو کس کا قول ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. وحی غیر متلو وہ قول ہے کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن معنی اور مفہوم کس کے ہیں؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی زبان سے ادا کرتے ہیں وہ اپنی خواہشات نفس سے نہیں کہتے. اس طرح سے سورہ نجم میں وہ الفاظ ہے نا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات نفس سے کچھ نہیں فرماتے, بلکہ وہی کہتے ہیں کہ جو آپ پر وحی کیا جاتا ہے اللہ کے احکامات کے مطابق. تو وحی غیر متلو کیا ہے؟ قول تو رسول کا ہے, اسے قرآن میں شامل نہیں کیا جائے گا, اس کو نماز میں پڑھا نہیں جائے گا, اسے پڑھا جائے گا وحی متلو یعنی قرآن کو, لیکن وہ وحی غیر متلو بھی اللہ کے رسول پر نازل ہوئی, وہ حکمہ اور وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ان علم و حکمت کے موتیوں کے ذریعے سے وہ سکھایا اللہ کے رسول کو دانائی کی باتیں کہ جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. اور جو یہ بات آئی نا کہ اللہ کا بہت بڑا فضل آپ پر ہوا ہے, تو بہت ساری روایات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ہونے والے فضائل جو ہے وہ گنوائے ہیں کہ جو دیگر انبیاء کو نہیں عطا فرمایا. جس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر اللہ کا فضل یہ ہوا کہ مجھے دشمنوں پر روب کی صورت میں مدد کی گئی, روب کے ذریعے سے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روب اور دبدبہ ہوتا تھا نا وہ سب دشمن بھی جو وہ محسوس کرتے تھے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اللہ کا فضل یہ ہوا کہ جو بھی مال غنیمت ہے میری امت کا وہ حلال ہو گیا, مجھ پر حلال ہو گیا جو دیگر انبیاء پر حلال نہیں تھے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ یعنی میری جو بھی کیفیت ہے وہ یعنی مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا گیا, یہ بھی مجھ پر ایک خاص فضل ہے, اور مجھ پر جو ہے وہ ہدایت کی تکمیل فرما دی گئی, آخری کلام مجھ پر نازل ہوا. اس طرح کے بہت سارے یعنی فضائل ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر جو بھی ہوئے ہیں اللہ کے وہ گنوائے احادیث مبارکہ میں. لیکن سب سے بڑا فضل کیا ہوا کہ آخری کلام, یہ وہ بہت بڑا فضل ہے کہ جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا. اور سورہ یونس میں وہ جو الفاظ آتے ہیں نا آیت نمبر 58 میں کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, اے نبی فرمائیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اللہ نے یہ قرآن آپ پر نازل فرمایا, اور اہل ایمان کو چاہیے کہ اس قرآن کے ملنے پر خوشیاں منائیں. ہوا خیر مما یجمعون, یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ جو لوگ جمع کرتے ہیں. تو فرمایا کہ وکانا فضل اللہ علیک عظیما, اے نبی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ جو آپ پر ہوا. لا خیر فی کثیر من نجواہم, اس آیت میں جو بھی مجلس کے آداب ہیں اہل ایمان کے آپس میں مل بیٹھنے کے جو بھی آداب ہیں ان میں سے کچھ آداب جو ہے وہ سکھائے جا رہے ہیں, اور بات شروع کی جا رہی ہے جو بھی منافقین خفیہ سرگوشیاں کیا کرتے تھے قیادت کے خلاف, اللہ کے رسول کے خلاف, اہل ایمان کے خلاف راتوں کو جمع ہوتے تھے اور مل بیٹھ کر آپس میں خفیہ سرگوشیاں کیا کرتے تھے, لہذا اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے نجوہ. نجوہ, یہ نجوہ کہتے ہیں خفیہ سرگوشیاں, اور کسی بھی دینی اجتماعیت میں یہ خاص اصطلاح ہے کہ جو بھی دینی اجتماعیت میں ایسے عناصر کہ جو اس اجتماعیت کے خلاف ہو, وہ سارے عناصر اور افراد مل بیٹھے اور خفیہ سرگوشیاں کریں قیادت کے خلاف, اجتماعیت میں جو بھی قیادت ہے اکابرین ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ خفیہ سرگوشیاں کریں, نیگیٹو باتیں کریں, منفی باتیں کریں, پلاننگ کریں. تو یہ کیا ہے؟ یہ نجوہ کہلاتی, یعنی اجتماعیت سے باہر کوئی بھی اگر کسی کے خلاف بات کرے تو وہ غیبت,
اور بہتان اس طرح کی اصطلاحات ہیں وہ الگ استعمال ہوتی ہیں، لیکن خاص یہ اجتماعیت میں اگر کوئی ایسی باتیں ہو رہی ہوں قیادت کے خلاف تو یہ نجوہ کی اصطلاح ہے. اور سورہ مجادلہ میں بھی جس طرح سے فرمایا گیا نا کہ یہ جو بھی منافقین ہیں جو بھی نجوہ کرتے ہیں تو فرمایا کہ انما النجوہ من الشیطان، یہ جو نجوہ کر رہے ہیں یہ شیطان کی طرف سے. اور یہ حکم دے دیا گیا کہ ولا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول، کہ ہرگز جو ہے وہ تین باتوں میں جو ہے وہ نجوہ نہ کرو، سرگوشیاں نہ کرو، یعنی گناہ کے کاموں میں، معصیت کے کاموں میں، اللہ کے رسول کی نافرمانی کے کاموں میں، یہ نجوہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر پہلے تو فرمایا گیا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان منافقین کے اکثر جو بھی خفیہ سرگوشی یعنی نجوہ ہوتا ہے ان میں سے اکثر میں کوئی خیر نہیں ہوتی، اکثر ان کی خفیہ باتیں جو ہے وہ اسلام کے خلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتی ہیں. ہاں ایکسیپشن آ رہی ہے، الا یہ ایکسیپشن ہے. فرمایا کہ یہ خفیہ باتیں کن امور میں جائز ہیں، وہ تین امور ہیں. فرمایا الا من آمر بصدقت، ہاں سوائے وہ خفیہ باتیں بالکل جائز ہیں کہ جو کسی صدقہ کرنے کے لیے کوئی حکم دیا جائے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جو کسی صاحب استطاعت اور صاحب ثروت کو اکیلے میں لے گیا اور سرگوشی میں کہا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نعمت دی ہے، مال کی نعمت دی ہے، استطاعت دی ہے، اور جو فلاں شخص ہے وہ بڑا ہی مسکین ہے، غریب ہے، بہت اس وقت مشکل میں ہے، اگر آپ تھوڑی سی اس کی مدد کر دیں. اب یہ کیا ہے، خفیہ سرگوشی ہے، نجوہ ہے، لیکن پازیٹو بات پہ ہے، کسی کو قائل کرنا، مائل کرنا کسی غریب کی مدد کرنے کے حوالے سے. تو فرمایا کہ الا من امر بصدقت، ہاں سوائے صدقہ کرنے کے حوالے سے. اور یہ صدقہ بڑا وسیع مفہوم ہے، یعنی یہ خیرات کرنے کے حوالے سے بھی آتا ہے، کوئی اچھی بات کہہ دینا بھی جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ صدقہ ہے. تو فرمایا کہ صدقہ کرنے کا کوئی حکم دے، او معروف ہے، یا کوئی بھی بھلی بات، معروف جو ہے وہ ایسا کام کہ جو معاشرے میں جانا پہچانا ہو، سب کے نزدیک جو ہے وہ اچھا ہو. پھر اگر کوئی بھی ایسی نیکی کا بات یا عمل اس کی طرف ترغیب دلانا، یہ بھی اگر اس میں کوئی خفیہ سرگوشی ہو رہی ہے بالکل جائز ہے. اور نمبر تین، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اگر کوئی تنازعہ یا جھگڑا ہو گیا دو بھائیوں کے درمیان، ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر کوئی الگ الگ خفیہ ملاقات کر رہا ہے، کوئی سرگوشی کر رہا ہے، بالکل جائز ہے. اچھا دیکھیں، یہ ساری باتیں معروف کے لفظ میں شامل تھیں، لیکن اصلاح بین الناس، دو افراد یا دو گروہوں کے درمیان صلح کرانے کو الگ سے جو وہ بیان کیا گیا، یعنی تخصیص کی گئی ہو اس کو، خصوصاً الگ سے بیان کیا گیا ہے اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے. اور ایک روایت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی بات بتاؤں کہ جو نماز اور صدقے سے بھی جو ہے وہ اوپر درجہ رکھتی ہے. تو اللہ صحابہ نے پوچھا بالکل بتائیے، عرض کیجئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو اشخاص کے درمیان صلح کرانا یہ نماز اور صدقے سے بھی زیادہ درجے میں جو ہے وہ اوپر ہو. اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر دو بھائی ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو جو صلح کرانے والا ہے اگر وہ ملتا ہے الگ الگ، تو وہ دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرانے کے حوالے سے ایک چیز کو اللہ کے رسول نے جائز قرار دیا کہ وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے. یعنی بخاری کی روایت ہے کہ کوئی اگر صلح کرانے کے لیے ایک سے ملتا ہے تو لازم آتا ہے دونوں ایک دوسرے کی برائیاں کریں گے، لیکن اگر کوئی خلاف واقع کوئی شخص اس سے کہہ دے کہ نہیں نہیں وہ تو تمہاری بڑی تحسین کرتا ہے، وہ بڑے اچھے الفاظ سے تمہیں یاد کرتا ہے، یعنی یہ خلاف واقع بات ہے، اس نے بات کہی نہیں، لیکن صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی شریعت میں کیا ہے، بالکل جائز ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے قطعاً جو ہے وہ غلط کام نہیں کیا، بخاری کی روایت. تو یہ بہت بڑا عمل ہے اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، لیکن کیا کیا جائے، ہمارے معاشرے میں تو یہ اقدار ہی جو ہے وہ بالکل اٹھتی چلے جا رہی. یعنی دو بھائیوں گروہوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے اور صلح کرانے والے وہ فساد کی آگ جو ہے وہ اور بھڑکا دیتے. اچھا تو تمہارے ساتھ اس نے یہ کیا اور تم نے کچھ کہا ہی نہیں، تم نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، اب اس طرح سے جو ہے وہ آگ بھڑکائی جاتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں واقعتاً شریعت کے ان احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے. یہ کتنی ہی حسن ہے شریعت کے احکامات میں، آپ ان احکامات سے اندازہ کر سکتے ہیں. فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ہاں جس کسی نے بھی یہ کام کوئی بھی خفیہ سرگوشیاں ان تین امور میں کہ جو جائز امور ہیں اگر وہ کرتا ہے خالصتاً کس کے لیے؟ مرضات اللہ، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا جوئی کے لیے. ورنہ اگر عمل میں خلوص نہیں ہے تو پھر تو وہ سارا عمل جو ہے وہ زیرو سے ملٹی پلائی ہو جائے گا. خلوص جو وہ ڈیمانڈ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ للہیت کے لیے کام ہو رہا ہو. فسوف نوتی ہی اجرا عظیما، تو ان قریب ہم اسے بہت بڑا اجر ہے کہ جو عطا فرمائے. آخری آیت آج کی آ رہی ہے اور تاریخی اعتبار سے یہ بہت اہم آیت ہے، خاص طور پر جو شریعت کے بنیادی ماخذ میں سے ابھی دو ماخذ تو ہم نے سمجھے نا، قرآن اور سنت، لیکن مزید دو ماخذ ہیں شریعت کے بنیادی ماخذ میں سے. قرآن و سنت کے بعد تیسرا کیا ہے؟ اجماع، اجماع امت. یعنی اگر کسی بات پر امت کے صلحاء، فقہاء اور علماء ان کا اتفاق ہو جائے، اکٹھ ہو جائے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ اجماع. اور جس طرح سے قرآن و سنت پر جو ہے وہ عمل لازم ہے، اسی طرح سے اجماع امت پر بھی عمل جو ہے وہ لازم ہو جاتا. تو امام شافعی رحم اللہ سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید سے کوئی دلیل پیش کریں اجماع کے حوالے سے. تو امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ 300 مرتبہ قرآن مجید کا شروع سے آخر تک جو ہے مطالعہ کیا، 300 مرتبہ اجماع کے حوالے سے دلیل نہیں ملی. اور جب 301 مرتبہ جب میں قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچا، یہ جو آیت اب ہم تلاوت کرنے جا رہے ہیں اور سمجھنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 115 سورہ نساء کی، تو امام شافعی فرماتے ہیں رحم اللہ کہ ایک دم سے جو ہے وہ مجھے یعنی دماغ میں یہ کلک ہوئے کہ یہ اجماع کے حوالے سے یہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلیل ہے کہ جو کہ رکھی. اب ہم ترجمہ کر لیتے تو بات واضح ہو جائے گی. ویسے عموم میں یہاں دو ایسے اعمال بیان کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ جو اگر سرزد ہو جائے انسان سے تو وہ خلود فی جہنم، یعنی جہنم میں جو ہے وہ جانے کے لیے یہ دو اعمال ہیں کہ جو اس کے لیے کافی. ایک کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی مخالفت. اور دوسرا عمل کیا ہے؟ کہ کسی بات پر امت کا اجماع ہو گیا، علماء فقہا کا، اور اکٹ ہو گیا اور کوئی اس راستے کے خلاف جو وہ چل پڑے، اجماع امت کے خلاف اگر کوئی عمل کرے اور کٹ جائے اجماع امت سے، تو یہ بھی اصل میں کیا ہے؟ خلود فی جہنم کا وہ ذریعہ بن جاتا. تو فرمایا کہ ومن یشاقق الرسول، اور جو مخالفت کرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جرم سے جو وہ ہمیں محفوظ فرمائے. واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہدایات دے رہے ہیں اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے سے، سنت کا عمل ہے، لیکن یہ ہے کہ آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں فی زمانہ، سنت کی اہمیت جو ہے وہ ڈائلوٹ ہوتی چلی جا رہی. ایک تو خوارج یعنی خارج سے جو ہے وہ بہت سارے فتنے ہیں جو سنت کی اہمیت کو ختم کر رہے ہیں، اور اندر سے ہمارے اب وہ سنت کی اہمیت نکلتی چلی جا رہی. یعنی کسی نے سمجھانے کے لیے بڑی پیاری بات کی کہ ایک وہ زمانہ تھا اسلاف میں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو پتا چلتا تھا کہ بھئی یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، تو وہ کہتے تھے اچھا اللہ کے رسول کی سنت ہے، ایک دم لپکتے تھے اس پر عمل کے لیے. یہ طرز عمل کس کا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین. آج جب ہمیں کوئی کہتا ہے کہ بھئی اللہ کے رسول کی سنت ہے، تو آج ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اچھا سنت ہی تو ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو مطلب یہ بہت بڑا فرق ہے کہ جو واقع ہو گیا. یعنی صحابہ کرام سنت کے پر عمل کے لیے تڑپتے تھے، لپکتے تھے، اور آج جو ہے بس ہم یہ بڑے لائٹ بورڈ میں کہ بھئی سنت ہے نا، فرض ہی نہیں ہے نا. تو بہرحال یہ ہے کہ عمل کوئی انسان نہ کر رہا ہو، یعنی ایک تو وہ سنتیں جو سنت موقعہ ہیں وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، سنت غیر موقعہ پر بھی اگر عمل کوئی نہیں کر رہا تو اس کو حقیر نہ جانے، یا اس کے حوالے سے کوئی مذاق اور تزہیر کا نشانہ نہ بنائے. آج تو ہمارا طرز عمل یہ ہے اللہ ماشاء اللہ، معاشرے میں جو چلن ہے داڑھی کا مذاق اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے کہ جو کہ ہوا جاتا ہے، جو پائچے تخنوں سے اوپر رکھے اس کو طنز اور تزہیر کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور جو بابو صاحب جو ہے وہ نیکر پہن کر یعنی سطر کو بھی نہ چھپا رہے ہوں، گھٹنے بھی جو ان کے ننگے ہوں جو سطر میں شامل، اور نیکر پہن کر اگر کوئی واک کر رہا ہے صبح، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی طنز نہیں ہوتا، بلکہ کہتے ہیں کہ بابو صاحب جو ہے وہ واک کر رہے ہیں، بڑے صاحب ہیں، ان کی عزت ہوتی، اور جو سنت پر عمل کرتے ہوئے ٹخنوں سے اوپر پائنچے کرے اس کو جو ہے وہ تزہیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ طرز عمل ذرا نوٹ کیجئے کہ خلود فی جہنم، جہنم میں جھونکے جانے کی ایک وجہ کیا ہے؟ رسول کی مخالفت۔ رسول نے فرمایا شرعی پردے کے احکامات نازل کیے، شادی بیاہ کے موقع پر سادگی اختیار کرنے کا حکم دیا کہ بھائی برکت حاصل کرو سادگی کے ذریعے سے، تو ہمیں سادگی نہیں چاہیے، برکتیں نہیں چاہیے، اپنے من موجیاں ہیں کہ جو کہ شادی کے موقع پر سارے وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو۔ مخالفت یہ نہیں ہے، کیسے مخالفت جو ہے وہ یہودی کر رہا ہے، ہندو کر رہا ہے، کافر کر رہا ہے، مسلمان نہیں کر رہا ہے، تو یہ کبھی بھی ایسا نہ سمجھیں کہ یہاں رسول کی مخالفت سے مراد صرف یہود و نصارہ ہیں، اپنے اندر بھی جو ہے وہ جاگنے کی ضرورت ہے۔ تو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو مخالفت کرے اللہ کے رسول کی، جو دشمنی پالے اپنے اندر اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، من بعد ما تبین له الہدى، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت وہ بالکل واضح ہو چکی ہے، داڑھی مبارک کی سنت، اللہ کے رسول کے چہرے پر سجی ہوئی یہ مبارک سنت، آج کس طرح سے ہم جو ہے وہ کھرس کر گندی نالی کی نظر کرتے، واجب کے درجے میں بہت سے کو نزدیک، سنت موقدہ بہت سے کے نزدیک، لیکن یہ ہے کہ یہ ایسا طرز عمل کہ پتہ نہیں داڑھی رکھ لی تو پتہ نہیں کیا جرم ہو جائے گا۔ بڑے بڑے بزرگ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ کھرستے ہیں، پیسے بھی لگاتے ہیں اور سنت کو گندی نالے کی نظر بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ مطلب شادی شدہ ایک ہے نا، غیر شادی شدہ جس کے ذہن میں کہ پتہ نہیں شادی نہیں ہوگی اگر داڑھی رکھ لی، تو بہرحال یہ ہے کہ ہم داڑھی جو ہے وہ کسی کو دکھانے کے لیے تھوڑی رکھ رہے ہیں، ہم تو رکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت ہے ہمیں، ان کے چہرے سے محبت ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہدایت واضح ہونے کے باوجود اگر اس نے جو ہے وہ رسول کی مخالفت کی، وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہے انڈر لائن کرنے والی وہ بات اجماع امت کے حوالے سے دلیل، اور فرمایا کہ جس نے جو چلا، جس نے اتباع کی، غیر سبیل المؤمنین، اہل ایمان کے راستے کے برخلاف، یعنی پورا ایک اہل ایمان ایک راستے پر چلے آ رہے ہیں، ایک بات پر پورا ان کا ایک اکٹ ہو گیا، اجماع ہو گیا، اب ایک شخص کہتا ہے نہیں مجھے یہ راستہ نہیں چاہیے، مجھے اپنا یہ راستہ ہے کہ جو اختیار کرنا، تو فرمایا جا رہا ہے کہ نولی ہی ما تولا، تو ہم اس کے سپرد کر دیں گے، اس کے حوالے کر دیں گے کہ جو اس نے اختیار کیا، یعنی بیزاری والا معاملہ ہے، وہ نسلی جہنم، اور ہم اسے جھونکیں گے جہنم میں، وہ ساعت مسیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، یتبع غیر سبیل المومنین، امام شافعی فرماتے رحم اللہ کہ 301ویں مرتبہ جب میں قرآن جو ہے وہ اجماع کے حوالے سے پڑھ رہا تھا غور و فکر، تو اس آیت پر کلک ہوا کہ بھئی یہ ہے اصل میں اجماع امت، کہ اجماع کیا ہے؟ پورے اہل ایمان کا ایک راستہ ہے، اور ایک شخص کہا کہ نہیں جی مجھے یہ راستہ نہیں چاہیے، سب نے تو معاذ اللہ سما معاذ اللہ جھک ماری تھی، اتنے سال اتنی محنت لگا کے، آج غامدی فتنہ اس وقت جو ہے میں عرض کروں خاص طور پر، غامدی فتنہ ہے کیا؟ کہتے اسلاف نے تو سمجھا ہی نہیں، معاذ اللہ یعنی مطلب یہ ہے کہ سب ایسے ہی بگڑے ہوئے تھے معاذ اللہ، کوئی انہیں آتے ہی نہیں تھی کوئی شے، میں آج اس مسئلے کو سمجھاؤں، تو لہٰذا کیا سمجھے غامدی صاحب؟ موسیقی حلال اور بہت ساری چیزیں حلال، یہ داڑھی تو بس اس دور کے عرب کی خاصہ تھا، یعنی ایسے ایسی ٹیڑھ دین میں اختیار کر کے، اور یعنی یہ منکرین سنت سے بھی آگے بڑھ کر بہت ساری خرابیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ان امتی تعدلونا، تعدلو یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں الفاظ کو بھول رہا ہوں، کہ بے شک میری امت، ان امتی تعدلو غیر سبیل، یعنی وہ میری امت جو ہے وہ یعنی غلط بات پر جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتی، الا ضلالت، یعنی میری امت جمع نہیں ہو سکتی گمراہی پر، یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی روایت، اور یہی بات یہاں پر ترجمانی ہے کہ وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کا اجماع بات پر ہو جائے اور ایک شخص اس کی مخالفت میں جو ہے وہ چلے، تو فرمایا کہ ہم اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جو راستہ اس نے اختیار کیا اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے، ہم اسے جھونکیں گے جہنم میں، وہ ساعت مصیرہ، اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کے اعتبار سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں واقعتاً حق کو دیکھنے اور حق کو سمجھنے اور اسی کو اختیار کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے, حق کو حق ہی دکھائے, باطل کو باطل ہی دکھائے, حق کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے اور باطل سے اجتناب کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.